الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تینوں حضرات اس رمضان کے لیے میں نے مشکات کی کتاب الصوم کا انتخاب کیا ہے. اس کتاب پر چونکہ جلیل القدر محدث علامہ ناصر الدین البانی تخریج کا کام کر چکے ہیں، اس لیے وہی روایات درس کے لیے منتخب کی جائیں گی جو ان کی تحقیق کے مطابق صحیح یا حسن ہے. چنانچہ ہم ابتدا کر رہے ہیں. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شهر رمضان فتحت ابواب السماء. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہ تعبیر ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. چنانچہ یہی روایت جب بعض دوسرے طریقوں سے آئی ہے تو اس میں فتحت ابواب الجنہ کے الفاظ ہیں. اسی طرح مزید وضاحت کی گئی ہے کہ وہ غلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں
اور شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے، یا ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، زنجیروں میں ان کو باندھ دیا جاتا ہے. اسی طرح ایک دوسری روایت میں ہے وہ فتحت ابواب الرحمہ، رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی عنایت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو مختلف اوقات میں، مختلف تقریبات کے موقع پر، عبادات کے موقع پر یہ سہولت دیتے ہیں کہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. جمعہ کا دن ہے، اس کی ایک خاص فضیلت اور اہمیت ہے. اسی طرح ذوالحج کا مہینہ ہے. ایسے ہی بعض اور ایام اوقات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بندوں پر رحمت کے لیے خاص کر رکھے ہیں. ان ایام و اوقات میں سب سے زیادہ اہمیت رمضان کے مہینے کی. یہ ہم جانتے ہیں کہ یہی مہینہ ہے جس میں اللہ کی کتاب نازل کی گئی، یہی مہینہ ہے جس میں وہ رات آئی جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور جس کے بارے میں قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے کہ وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اور مزید وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو مہمات امور کے لیے خاص کر رکھا. تو اس کے بارے میں یہ بشارت رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ یہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ رحمت کے لیے، عنایت کے لیے، جنت کی طرف دعوت کے لیے اپنے بندوں کو مواقع فراہم کرتے ہیں. آگے کی روایتوں سے واضح ہوگا کہ خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں کیا اہتمام کیا جاتا ہے. اور یہ چیز تو ہم عام مشاہدہ کرتے ہیں کہ جیسے ہی یہ مہینہ آتا ہے تو رجحانات میں تبدیلی آتی ہے، بحثیت مجموعی ماحول میں تبدیلی آتی ہے، آدمی کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف ایک خاص رغبت پیدا ہوتی ہے. یہ بات تو بالکل صحیح ہے کہ اگر ایمان ہی نہیں ہے، یا وہ اس درجے کمزور ہو چکا ہے کہ اس کا ذہن کے ساتھ، فکر کے ساتھ، عمل کے ساتھ کوئی رابطہ ہی باقی نہیں رہا، تو پھر تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا. لیکن اگر ایمان باطن میں موجود ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کی بنیادیں محکم ہیں، اور بندہ غلطیاں کرتا ہے، کوتاہیاں کرتا ہے، عبادت کے معاملے میں بعض اوقات سستی یا غفلت دکھاتا ہے تو اللہ کی عنایت سے وہ ایمان کی جو چنگاری اندر موجود ہے وہ اس مہینے میں بھڑک اٹھتی ہے. وہ بیج جو پروردگار نے ہمارے اندر ڈال رکھا ہے اگر اس کی کچھ بھی نشو و نما کی گئی ہے تو وہ اس میں برگ و بار لے آتا ہے. چنانچہ اسی حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ جب یہ مہینہ آ جاتا ہے, اس کی ابتدا ہو جاتی ہے, تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب رحمت ہی رحمت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ ان کی جنت کے لیے اپنے آپ کو منتخب کرانے میں کامیاب ہوں. اور یہ بات بارہا بتائی جا چکی ہے اور قرآن مجید بھی اس کو جگہ جگہ واضح کرتا ہے, روایتوں میں بھی سامنے آئے گی کہ اصلی چیز جو بندوں سے مطلوب ہے وہ اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کریں, یہ بات سمجھیں, اس حقیقت کو پہچانیں کہ اس کائنات کا خالق کیا صفات کیا سنن رکھتا ہے, ہم بندوں سے اس کے مطالبات کیا ہیں, اور اس نے ہمارے لیے آگے کی دنیا میں جو کچھ فراہم کر رکھا ہے اس کو پانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے. ایک لفظ میں اس کا جواب یہ ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ پاکیزہ بنانا ہے. یہ پاکیزگی ہر پہلو سے مطلوب ہے اور اس کے حاصل کرنے میں سب سے زیادہ کردار اللہ کی عبادت, اللہ کی بندگی, اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے عہد کی یاد دہانی میں ہوتا ہے. یہ یاد دہانی نماز میں بھی ہوتی ہے, حج میں بھی ہوتی ہے, عمرے میں بھی ہوتی ہے, لیکن سب سے بڑھ کر روزے میں ہوتی ہے. اس لیے کہ روزے میں وہ جبلتیں جو اندر سے زور کرتی ہیں اور آدمی اس کا مقابلہ کرتا ہے, وہ جبلتیں ہیں کہ جن پر پابندی لگا دی جاتی ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر بندہ اطاعت کی نفسی کیفیت میں آ جاتا ہے. تو اس کو بیان فرمایا ہے. اس میں جو خاص چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رحمت کے دروازے کھولتا ہے, جنت کے دروازے کھولتا ہے, جہنم کے دروازے بند کرتا ہے. گویا بندوں کے لیے اس میں عنایت, بخشش, مغفرتی کا موقع ہوتا ہے, اور شیاطین کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے, یعنی ان پر بھی بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں. یہاں تو یہ وضاحت نہیں ہوئی, لیکن آگے روایتوں میں یہ بات واضح ہو جائے گی کہ اس سے مراد مردۃ الجن ہے, یعنی سرکش جن. دائر ہے کہ ہمارے ہی ساتھ ایک دوسری مخلوق قرآن مجید نے بتایا ہے دنیا میں موجود ہے, اور وہ مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے پیدا کیا ہے. یہ بھی ہے کہ ہم ان کو دیکھ نہیں سکتے. یہ بات بھی قرآن مجید نے واضح کی ہے کہ جس طرح ہمیں ارادہ و اختیار دیا گیا ان کو بھی دیا گیا ہے. اور یہ حقیقت بھی قرآن سے معلوم ہو جاتی ہے کہ علم نیک و کار ہیں, ان میں خدا کی بندگی کرنے والے ہیں, خدا کے رسولوں پر ایمان لانے والے ہیں, لیکن کچھ سرکش جن بھی ہیں. اور یہی ہے کہ جو ابلیس کی ذریت بن کے بندوں کو گمراہ کرتے ہیں. گمراہی کے لیے اللہ کا قانون جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر جو برائی کا شعور دیا گیا ہے, انسان جب اس شعور کے باوجود برائی کی طرف لپکتا ہے, بار بار کی تنبیہ کے باوصف برائی کو چھوڑنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا, تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پھر شیاطین کو بھی در اندازی کا موقع دے دیا جاتا ہے. وہ وسوسے ڈالتے ہیں, رغبت دلاتے ہیں, صحیح راستے سے ہٹاتے ہیں. تو انسان کے اپنے اندر جو دائیات موجود ہیں وہ تو رمضان میں بھی اسی طرح کام کرتے ہیں. برائی کے لیے ہمارے نفس میں جو ترغیب رکھی گئی ہے وہ بھی اپنا کام کر رہی ہوتی ہے. ہمارے ارادہ و اختیار میں جو زوف ہوتا ہے وہ بھی بارہا غلط نتائج تک ہمیں لے جاتا ہے. لیکن شیاطین جن کی طرف سے جو وسوسے ڈالے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ یہ عنایت فرماتے ہیں کہ ان کو روک دیتے ہیں. یعنی ان کے لیے جو موقع دیا گیا ہے کہ وہ انسان کو گمراہ کرے یا اس کے دل میں کچھ باتیں ڈالے یا اس کو کوئی غلط راستے دکھائیں, تو ان پر پہرے لگا دیے جاتے ہیں یا ان کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس دنیا کے اندر انسان جو کچھ بھی غلطی کوتاہی کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے یا سرکشی اختیار کرتا ہے, تو اس کے دائیات میں ایک بہت بڑی قوت وہ اپنی طاقت سے محروم ہو جاتی ہے. تو یہ اللہ کی بڑی عنایت ہے, اور یہ عنایت اس لیے کی گئی ہے کہ اگر سال کے 11 مہینوں میں بندوں سے کوئی بڑی غلطی ہوئی بھی ہے, یا ان میں غفلت درائی ہے, یا وہ صحیح راستے کو چھوڑ بیٹھے ہیں, تو کم سے کم اس مہینے میں انہیں موقع مل جائے کہ وہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹیں اور اس کی رحمت اور اس کی عنایت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. وعن سہل ابن سعد قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنت ثمانیۃ ابواب منہا باب یسم الریان لا یدخلہ الا الصائمون. سہل بن سعد کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جنت کے 8 دروازے ہیں, ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے, اس میں صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے. جنت کے 8 دروازے ہیں, یہ انسانی فطرت کے لحاظ سے اہتمام کیا گیا ہے. یعنی انسان جن چیزوں کو اس دنیا میں اختیار کرتا ہے ان میں اس کے رجحانات, اس کی افتاد طبع بہت کچھ کردار ادا کرتی ہے. بعض لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ باہمی اخلاق میں بہت بلند مرتبے پر فائز ہوں گے, لیکن عبادات کا زیادہ رجحان نہیں ہوگا. جب یہ کہا جاتا ہے کہ زیادہ رجحان نہیں ہوگا, تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو لازمی چیزیں ہیں وہ تو ادا ہو رہی ہیں, لیکن یہ کہ آدمی نوافل کا اہتمام کرے, زیادہ سے زیادہ نماز پڑھے, روزے رکھے, یا اور اس طرح کے نیکی کے کام کرے جو اللہ کے تعلق سے ہمارے لیے مشروع کیے گئے ہیں, اس میں رجحان زیادہ نہیں ہوتا. اسی طرح بعض لوگ ہیں کہ عبادات میں سے کسی خاص عبادت کی طرف وہ زیادہ مائل ہوتے ہیں, یعنی کوئی نماز پڑھنے کی طرف, کوئی روزے رکھنے کی طرف, کوئی حج کی طرف, کوئی عمرے کی طرف. اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کے ہاں عبادت میں سے بھی بعض چیزیں زیادہ محبوب ہو جاتی ہیں. کئی لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کہیں گے کہ سجدے میں بہت لذت آتی ہے, کچھ کہیں گے کہ بس بیٹھ کے دعا کرتے رہے, اللہ تعالیٰ سے مناجات کرتے رہے, اس سے بہت تسکین ہوتی ہے. تو اس طرح گویا انسانوں کے رجحانات ان کی افتاد طبع ہے, جس کی بنیاد پر جب جنت کا فیصلہ ہو جائے گا. فیصلے کی بنیاد تو سادہ اور واضح باتیں ہیں, لیکن اب کسی کا روزے رکھنے کا زیادہ رجحان تھا, کسی کا نماز کی طرف زیادہ تعلق تھا, کسی کو عام اخلاقیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت برتری عطا فرمائی تھی, کوئی لوگوں پر انفاق کرنے میں بہت فیاض تھا, تو جنت میں داخلے کے وقت بھی یہ جو پہلو ہے یہ ملحوظ ہوگا. تو یہاں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہ لوگ کے جو روزے کی طرف زیادہ رغبت رکھتے ہیں, یعنی ان کی خواہش ہوتی ہے کہ رمضان کے روزے تو خیر فرض کیے ہی گئے ہیں, لیکن اگر رمضان کے علاوہ بھی موقع ملے تو نفل روزے رکھیں. جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم اس طرح کے تمام معاملات میں ایک غیر معمولی توازن دیکھتے ہیں. یہ تو ہوا شبہ کے بس کی چیز نہیں ہے, یعنی نفل روزے بھی رکھے جا رہے ہیں, نفل نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں, تہجد کا اہتمام بھی ہے, اخلاق عالیہ کا بھی وہ نمونہ کہ جس کو قرآن نے فرمایا کہ انک لا خلق عظیم. تو عام انسانوں میں چونکہ یہ تفاوت ہوتا ہے, تو اس لیے یہ فرمایا ہے کہ جنت کے جو 8 دروازے ہیں ان میں سے جس دروازے کو روزے کی رغبت رکھنے والوں کے لیے خاص کیا گیا ہے وہ ریان کے نام سے ہے, اور روزے دار ہی اس میں داخل ہوں گے, یعنی وہ جو روزے کے ساتھ زیادہ محبت رکھتے ہیں, اس عبادت میں زیادہ اشتغال ان کو ہوتا ہے, یہ عبادت ان کو متوجہ کرتی ہے, اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ روزے سے رہیں. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے میں 3 روزوں کا اہتمام کر لیتے تھے, اور بھی نفل روزوں کی روایتیں موجود ہیں جس سے اندازہ ہوتا ہے. تو اس کی پیروی کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں میں بھی یہ رجحانات مختلف صورتوں میں نظر آتے ہیں. تو یہاں یہ بشارت دی ہے کہ لا یدخلہ الا الصائمون, یعنی یہ وہ دروازہ ہے جو انہی کے لیے خاص ہے. ظاہر ہے یہ بڑی عزت کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ دروازوں میں سے کسی ایک دروازے کو کسی کی عبادت کو سامنے رکھ کر, کسی کے اخلاق کو سامنے رکھ کر اس کے امتیاز کے ساتھ خاص کر دیں. تو یہ بڑی نعمتیں ہیں جو وہاں حاصل ہوں گی. جس طرح اس دنیا میں اس طرح کی خصوصیتیں انسان اپنے لیے عزت کی چیز سمجھتا ہے, تو جنت میں بھی ان کو پانے کی جدوجہد کرنی چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. رمضان کے حوالے سے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن غامدی سینٹر کے تحت جو ہو رہی ہے اس میں خوش آمدید. 15 منٹ اب ہم سوال و جواب کریں گے غامدی صاحب سے. غامدی صاحب سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ رمضان کے اندر بھی آپ اتنی خدمت کر رہے ہیں اور دوبارہ سے حاضر ہیں سوال و جواب کے لیے. اور میں سینٹر کی انتظامیہ کا بھی مشکور ہوں. یہاں پر جو لوگ آتے ہیں دور دور سے روزے کی حالت میں, وہ یہ اہتمام کر رہے ہیں کہ لائیو ٹرانسمیشن دنیا بھر تک پہنچے. ہم سب سوالات کے باقاعدہ آغاز سے پہلے ہمیشہ کی طرح کچھ اطلاعات آپ کے علم میں ہوگا. جلیل القدر عالم ہندوستان کے معروف مبلغ اور دائی مولانا وحید الدین خان اس وقت آئی سی یو میں ہیں, تشویشناک حالت میں ہیں, کرونا میں مبتلا ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے بھی آپ دعا کریں. ہمارے المورد کے اسکالر جناب طالب محسن صاحب کی اہلیہ گزشتہ دنوں رخصت ہو گئی ہیں کووڈ ہی کی وجہ سے, ان کی بھی مغفرت کی اگر آپ دعا کر سکیں.
ہم سب دست بدعا ہے. مولانا وحید الدین خان ہماری امت کا بہت بڑا اثاثہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت بڑی خدمت لی. دین کی شرح و وضاحت میں ان کی ایک خاص حیثیت ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے اس دور میں انہوں نے بہترین لٹریچر لوگوں کے لیے فراہم کیا ہے, جس میں دین کی بعض بنیادی چیزیں بہت خوبی کے ساتھ واضح کی گئی ہیں. اس طرح کے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں. ہم ان کے لیے دعاگو ہیں. اللہ تعالیٰ ان پر اپنا کرم فرمائے, اپنی عنایت کرے, اور اس تکلیف سے ان کو نجات ہو, ان کو شفائے کاملہ حاصل ہو, ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر سلامت رہے. طالب صاحب کی اہلیہ میری بھانجی بھی تھیں, اور ایک خصوصی تعلق یہ تھا کہ میری والدہ نے ان کو بچپن میں پالا تھا. تو یہ ہم سب کے لیے ایک بڑا صدمہ ہے. میں ان کے لیے بھی مغفرت کی دعا کرتا ہوں, ان کے پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ دے, ان کی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے, اور ان کی نیکیوں اور ان کی حسنات کو قبول کرے.
آمین ثم آمین. غام صاحب آپ نے ذکر کیا مولانا وحید الدین خان صاحب کی مسائی کا, ان کی جو خدمات ہیں دین کے حوالے سے. میں اسی سے سوال کا ایک آغاز کر دیتا ہوں. مولانا کا ہم لٹریچر پڑھتے ہیں, بے شمار ان کی تصنیفات ہیں, کتابیں ہیں. ہر جگہ پہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ وہ دین کا جو مقصد ہے, دین کا جو حاصل ہے, دین جو ہم سے چاہتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں. ہر چیز کو وہ آخرت سے جوڑتے ہیں, کہانی کی صورت میں, مختلف سبق آموز واقعات کی صورت میں, اور پورے مذہب کی جو اورینٹیشن ہے اس کو آخرت سے انہوں نے متعلق کیا ہے. یہ مجھے بتائیے گا, عام طور پہ لوگ مذہب سے جب متعارف ہوتے ہیں, مذہب کے بارے میں سنتے ہیں, تو ان کو لگتا ہے کہ شاید دنیاوی بڑے اہداف ہیں جو ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں. مولانا نے پوری زندگی اس کو آخرت سے متعلق کر کے دکھایا دنیا کو. اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟
یہ بالکل ٹھیک, بالکل درست قرآن مجید کا مدعا ہے. اللہ کی کتاب قرآن مجید نے دین کو اسی حیثیت سے پیش کیا ہے. اور بلکہ قرآن مجید کیا, اگر آپ تورات کو پڑھیں, آپ زبور کو پڑھیں, آپ انجیل کو پڑھیں, سب نے اسی چیز کو اپنا محور بنا کر دین کی دعوت پیش کی ہے. تمام انبیاء کی دعوت کا محور یہی ہے. دین نام ہی اس چیز کا ہے کہ انسان کو موت کے بعد کی زندگی کے بارے میں بتایا جائے. پیغمبروں کے بھیجنے کی وجہ ہی قرآن نے یہ بیان کی ہے کہ وہ مبشرین و منذرین ہیں. یہ دنیا کیا ہے, اس میں ہمیں کیا کرنا ہے, اس میں ہماری ترقی کے کیا ذرائع ہوں گے, اس کا نظم ہم نے کیسے چلانا ہے, یہ اصلاً اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل کے مطابق چلایا جاتا ہے. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بڑی عنایت فرما کر سب کچھ دے دیا. یعنی جو صلاحیتیں انسان کو دنیا کے معاملات کو سمجھنے, دیکھنے, ان کے اندر اترنے کے لیے دی گئی ہیں, ایجادات کے لیے دی گئی ہیں, اپنے لیے سہولتیں پیدا کرنے کے لیے دی گئی ہیں, وہ اتنی غیر معمولی ہیں کہ شاید آج سے 200-300 سال پہلے تو لوگ ان کا ادراک اس طرح نہ کر سکتے ہوں, لیکن اس وقت تو اس کے مظاہر ہمارے گرد و پیش کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. تو اس وجہ سے جب ہم دنیا کی زندگی کے بارے میں غور کریں تو ہم اپنی عقل کو بیدار کریں. یعنی مشاہدات, تجربات, ان کے ذریعے سے جو چیزیں انفر ہوتی ہیں ان کو بنیاد بنا کر ہم یہ فیصلے کرتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں کیا چیزیں تعمیر کرنی ہیں, کن چیزوں کو ہدف بنانا ہے, ہمیں لوگوں کے لیے کیا کرنا ہے. اس میں البتہ جہاں جہاں اخلاقی سوالات پیدا ہوتے ہیں, اگرچہ اس کی رہنمائی بھی اللہ تعالیٰ نے اس حادثہ اخلاقی کے ذریعے سے کر دی ہے جو ہمارے اندر موجود ہے, لیکن انبیاء علیہ السلام جس آخرت کی منادی کرتے ہیں, چونکہ اس میں کامیابی کا انحصار بھی اس کی تطہیر پر ہے, یعنی تطہیر اخلاق پر, تو اس لیے وہاں دین موضوع بناتا ہے. باقی تدابیر کی چیزیں، بہتری کی چیزیں، نظم حکومت کیا بنانا ہے، معیشت کے معاملات کو کیسے دیکھنا ہے، اس میں اگر اخلاقی سوالات کو آپ الگ کر لیں، وہ دین کا موضوع ہے، تو باقی معاملات میں انسان کو کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے. اس میں غلطی ہوتی ہے کہ جب ہم، یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کسی طبیب کے پاس چلے جائیں اور اس سے کہیں کہ میں ایک عمارت بنانا چاہتا ہوں، آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ تو جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں، حدیث کو پڑھتے ہیں، دین کا مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ کا فوکس موت ہونی چاہیے، آخرت. ایک دن ہم سب کو جانا ہے. یہ ابھی ہم دعائیں کر رہے ہیں، ایک وبا ہے، اس کے نتائج کو دیکھ رہے ہیں. ہم میں سے ہر شخص اسی راستے کا مسافر ہے، اور یہ مسافرت ایسی ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو اس کا ذائقہ چکھنا ہے. اور ایک دن ہم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، تو قرآن مجید کا، انبیاء کے دین کا بھی اصل مدعا یہی ہے. معاف کیجیے گا، مولانا وحید الدین خان صاحب نے اس اصل مدعا کی طرف توجہ دلائی ہے. ایک ایک سطر ان کی اسی کی منادی میں ہے. ان کی آپ جو چیز بھی پڑھیں گے، وہ اسی کو سامنے رکھ کے آپ کے اندر اللہ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی طلب، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی تمنا پیدا کرنے کی صحیح کرتے ہیں. تو میرے نزدیک ان کا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے. باقی جب بھی کوئی عالم دنیا میں کام کرتا ہے، تو وہ تفسیر میں، تعبیر میں، علمی حقائق کو بیان کرنے میں بہت سی آراء قائم کرتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ مجھے ان کی بہت سی آراء سے، بلکہ ان کے بعض موقعوں پر طرز استنباط سے بھی بڑے اختلافات ہیں. وہ اختلافات اپنی جگہ، ان کی عظمت کا اعتراف بالکل ایک الگ چیز ہے، اور ان کی خدمات، اس کے لیے ہم سب لوگوں کو ان کا احسان مند ہونا چاہیے.
بہت شکریہ غلام صاحب. ہم سب دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ان کا سایہ تادیر سلامت رکھے. آگے بڑھاتے ہیں سوالات کے سلسلے کو. رمضان کی ابتدا ہے، آپ کے علم میں ہے، اس وقت مسلمانوں کا ایک جذبہ اور مسلمانوں کے اندر ایک شعور اجاگر ہوتا ہے کہ قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط تر کریں. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ ہم نے دیکھا ہے بالعموم جو روایتی مذہبی علماء ہیں، وہ لوگوں کو تلاوت کے اوپر بہت اصرار کرتے ہیں، زور دیتے ہیں، ماضی کے قصے بھی سناتے ہیں، بزرگ اکابر اور ہمارے جو صوفیات تھے یا باقی لوگ اتنے قرآن کے ختم کر لیتے تھے. رمضان کے اندر قرآن سے جو ایک مسلمان کا تعلق پیدا ہوتا ہے اور شعوری طور پہ بیدار ہوتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرے. کیا طریقہ، کیا لاہ عمل ہے؟ قرآن کی تلاوت ہو، قرآن کا ترجمہ پڑھا جائے، یا ان دونوں کے درمیان کوئی توازن ہو؟
قرآن مجید کے بارے میں میں کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس کے ساتھ ہمارے تعلق کی دو جہتیں ہیں. ایک یہ کہ قرآن مجید کو علمی طریقے سے سمجھنا ہے، اس میں تدبر کرنا ہے، اس کے اندر اترنا ہے. اس میں ظاہر ہے کہیں کوئی صرف کا مسئلہ، کہیں نحو کا مسئلہ، کہیں تالیف جملہ کا مسئلہ، کہیں کوئی خالص اکیڈیمک نوعیت کی بحث، اس طرح کی دسیوں چیزیں ہیں جو سامنے آ جاتی ہیں. یہ علماء کا کام ہے، اور عام دنوں میں کرنا چاہیے، علماء کو بھی عامی دنوں میں کرنا چاہیے. رمضان میں خاص طور پر قرآن مجید کو اس کی دوسری جہت کے حوالے سے زیر مطالعہ آنا چاہیے، اور وہ تذکیر کی جہت ہے. یعنی یہ رمضان اللہ کو یاد کرانے کا مہینہ ہے، اللہ سے اپنے تعلق کو محکم کرنے کا مہینہ ہے، یہ اس یاد دہانی کے ذریعے سے اپنے نفس کو بیدار کرنے کا مہینہ ہے جو قرآن کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے. تو قرآن مجید اپنی اس دوسری جہت میں، اور جو اگر غور کر کے دیکھیں تو عام لوگوں کے لحاظ سے اس کی اولین جہت ہے، اس جہت سے انتہائی آسان کتاب ہے. اس کو جب آپ پڑھیں گے تو اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی. یعنی آخرت کی بنیادی ہے، توحید کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق ہے، اس کی صفات کا استحضار ہے، اس کے سنن کس طریقے سے روبہ عمل ہوتے ہیں، وہ جگہ جگہ ان کی یاد دہانی نہایت سادہ الفاظ میں کراتا چلا جاتا ہے. علمی مباحث کے طور پر قرآن مجید کو پڑھنے کے بہت مواقع ہوتے ہیں. جن لوگوں کو اس کا ذوق ہے ضرور پڑھے. قرآن تذکیر کے لیے پڑھا جانا چاہیے. اس تذکیر میں ایک تذکیر وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی کسی نشانی کے ساتھ تعلقی سے پیدا ہو جاتی ہے. تو آپ تلاوت کریں گے اگر، اور نہیں بھی سمجھ رہے ہوں گے اور تلاوت کریں گے، تو یہ جو ایک ایمان کا تعلق ہے کہ یہ میرے پروردگار کی کتاب ہے، یہ کتاب اس نے نازل کی ہے، یہ لفظ اس کے ہے، یہ کلام اس کا ہے، تو اس کا بڑا گہرا نفسیاتی اثر ہوتا ہے. اس لیے اس کی بھی تحقیر نہیں کرنی چاہیے. لیکن قرآن مجید اس لیے تو نازل نہیں ہوا کہ اس کو بے سوچے پڑھا جائے. قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا چاہیے. اس لیے بہترین بات یہ ہوگی کہ تلاوت بھی کریں اور اس کے ساتھ کوئی اچھا ترجمہ بھی پڑھیں، اور کوشش کریں کہ کم سے کم اس رمضان میں ایک بار پورے قرآن مجید کا ترجمہ لوگ پڑھ لیں. اچھے ترجمے موجود ہیں، ہر مدرسہ فکر کے علماء نے ترجمے کر دیے ہیں. اس وقت ایک اندازہ یہ ہے کہ دنیا کی 700 کے قریب زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں، تو کوئی مشکل نہیں ہے اس میں. کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت، اور تلاوت میں اگر یہ طریقہ بھی اختیار کر لیا جائے کہ بہت اچھے قاریوں نے جو تلاوت کی ہے وہ آج آپ سن سکتے ہیں، کہ تلاوت سنیں اور اس کے بعد ترجمہ خود پڑھ لیں. ترجمے بھی بہت سے ایسے ہیں کہ جو آپ سننے کے لیے فراہم کر دیے گئے ہیں، تو یہ اہتمام کرنا چاہیے کہ نہ قرآن مجید اپنے معنی اور مطالب کے لحاظ سے بیگانہ ہو جائے ہمارے لیے، اور نہ یہ کہ جو اس کے الفاظ ہیں، جو اس کا حسن ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق پیدا کرتے ہیں، اس سے ہم محروم ہو جائیں. تو دونوں چیزوں کو آپ متوازی رکھیے، اسی سے خیر و برکت حاصل ہوگی. جو لوگ تنہا تلاوت پہ اکتفا کرتے ہیں، وہ قرآن مجید کے اندر تذکیر کیا ہے، قرآن کیا بات کہتا ہے، وہ اپنے رب کی کیسے یاد دہانی کراتا ہے، ان چیزوں سے محروم ہوتے ہیں. اور جو صرف ترجمہ پڑھتے ہیں، وہ یہ چیزیں تو بدرجۂ عتم پا لیتے ہیں، لیکن قرآن مجید کی جو ایک کلام اللہ ہونے کی حیثیت سے حلاوت ہے، بعض اوقات اس سے محروم ہو جاتے ہیں. تو دونوں کو ساتھ رکھنے کی صحیح کرنی چاہیے.
ٹھیک ہے، ہم سے بہت ہی آپ نے تفصیل سے بتایا. غاندھی صاحب کا اپنا جو ترجمہ ہے وہ بھی موجود ہے، آپ ان کی ویب سائٹ پہ جا کے پڑھ سکتے ہیں. مکمل ترجمہ وہاں پر پڑھنے کے لیے بھی موجود ہے، اور پڑھا ہوا بھی موجود ہے. رمضان میں سننا چاہیں تو سن بھی سکتے ہیں. خان صاحب، ہماری کوشش ہے کچھ لوگوں کے لائیو سوالات بھی لے لیں آپ سے، اگر کوئی براہ راست وہ سوال کرنا چاہتے ہیں. ایک سوال آیا ہے میرے سامنے، وہ یہ کہ غاندھی صاحب قرآن مجید پر بہت زور دیتے ہیں اور کہتے ہیں تذکیر دعوت یاد دہانی کی کتاب ہے، لیکن رمضان میں انہوں نے درس حدیث کا انتخاب کیوں کیا؟ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان سے متعلق، روزے سے متعلق کیوں آپ پڑھا رہے ہیں؟
اسی لیے کہ رمضان میں آپ کو قرآن مجید کے ترجمے پہ اکتفا کرنی چاہیے. قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور بہت اچھی کی ہوئی تلاوت آپ کو مل جائے گی. قرآن مجید کا ترجمہ سنیں، یعنی یہ قرآن مجید کے غوامز اور رموز، ان کی طرف توجہ دلانے کا مہینہ نہیں ہے. تو اس وجہ سے میں نے حدیث کا انتخاب کیا ہے کہ اس میں ہمیں رمضان کے بارے میں وہ سادہ باتیں بتائی جاتی ہیں جو بجائے خود تذکیر ہی کا ذریعہ بنتی. تو یہ تذکیر یا دہانی، اللہ کی طرف رجوع، اس کا مہینہ ہے. تو اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کے پیغمبر کی بات سنیں، اسی سے در حقیقت وہ زندگی پیدا ہوگی جس کو قرآن نے کہا ہے کہ ہمارا پیغمبر اس چیز کی طرف بلاتا ہے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے.
ٹھیک، ہم سب آخری سوال آج کی نشست کا، وہ سوال یہ ہے کہ رمضان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو پوری زندگی ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے، لیکن کیا رمضان کے آتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بھی معمولات میں کچھ تبدیلی، کو تغیر واقع ہوتا تھا، یا وہ پورا سال کی طرح ایک ہی طرح رہتے تھے؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو شب و روز ایک خاص اللہ کے ساتھ تعلق کا بہترین نمونہ تھے، اس وجہ سے ان میں کوئی بڑا تغیر تو نہیں ہوتا تھا. لیکن آخری جو عشرہ ہے اس کے بارے میں البتہ یہ ہے کہ اعتکاف لازماً کرتے تھے، اور اس میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں کہ شدہ میزرا و اے قزا اہلا، یعنی اس میں اہل و عیال کو بھی بیدار رکھتے، اپنی راتوں کو بھی زیادہ سے زیادہ آباد کرتے، قیام میں زیادہ وقت بسر کرتے. تو یہ چیز آخری عشرے میں زیادہ نمایاں ہو جاتی تھی. وہ روایتوں میں آ بھی جائے گی اور ہم اس کی تفصیل بھی کر دیں گے انشاءاللہ.
ٹھیک ہے صاحب، ہمارا وقت یہاں پہ مکمل ہوتا ہے. غاندھی صاحب کے ساتھ ہم انشاءاللہ پیر سے جمعہ روزانہ 15 منٹ درس حدیث، اور اس کے بعد 5 منٹ کے وقفے کے ساتھ 15 منٹ سوال و جواب کریں گے انشاءاللہ. اور کوشش ہوگی رمضان سے متعلق، دین کی حقیقت سے متعلق سوال و جواب ہم شامل کریں. میں ساتھ ساتھ دیکھتا بھی رہوں گا لائیو، اگر کوئی بات آپ سوال کرنا چاہتے ہیں، غاندھی صاحب کے جو پلیٹ فارمز ہیں، چینلز ہیں غاندھی سینٹر کے، ان پہ آپ لکھ بھی سکتے ہیں، میں انشاءاللہ وقت ملا تو وہ بھی پوچھوں گا. اسی طرح غاندھی سینٹر کی اور بھی رمضان کی ٹرانسمیشن نشریات ہو رہی ہیں، مختلف اوقات میں وہ سامنے آتی رہیں گی، ان کو بھی آپ سنیں. غاندھی صاحب ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ، کل دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے.
بہت شکریہ.